الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا یہ ایک حصہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. اگرچہ اس آیت کے جو مخاطب اول ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، امہات المومنین کو خطاب ہے، لیکن ان کے واسطے سے پوری دنیا کی عورتوں کو یہ خطاب ہے، اور خاص طور پر اہل ایمان کو. اور اس میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے خاص طور پہ، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، اپنے گھروں میں رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، اور نہ زیب و زینت کر کے باہر نکلیں جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ایسا کیا جاتا تھا. وہ اقمن الصلاۃ، نماز قائم کریں، واتین الزکاۃ، زکات ادا کریں، واطعن اللہ و رسولہ، اور اللہ و رسول کی اطاعت کریں. تو یقیناً یہ حکم جس طرح سے اہل بیت کو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی عورتوں کو ہے، اسی طریقے سے عامۃ المسلمین اور عامۃ الناس کی عورتوں کو بھی یہ حکم ہے. خصوصیت کے ساتھ اہل اسلام کے لیے یہ حکم ہے. یہ بات اسی لیے عرض کی کہ بعض لوگ جن کی طبیعتوں میں شریعت پر چلنا نہیں ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں بات بات پر، تو یہ آیت سن کر بھی وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آیتیں تو ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ تو امہات المومنین سے خطاب ہو رہا ہے، اس لیے کہ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھیب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ تو اہل بیت کو خطاب ہے، عام عورتوں کو تو خطاب نہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خطاب تو اہل بیت ہی کو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی عورتوں ہی کو ہے. لیکن جو احکام اس میں دیے گئے ہیں، ذرا کوئی بتائے کہ کوئی حکم ایسا ہے جو عام عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ مثلا جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، باہر نہ نکلو، اور زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلو، تو کیا ان کے لیے ممانعت تھی، ہمارے لیے جواز ہے؟ دوسری بات ہے کہ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کیا یہ حکم بھی خاص نبی کے گھر کی عورتوں کے لیے ہے، عام مسلمانوں کی عورتوں کے لیے نہیں؟ واتین الزکاۃ کا خطاب ہے کہ زکات ادا کرو، عورتوں سے کہا جا رہا ہے، تو کیا یہ خطاب صرف نبی کے گھر کی عورتوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے زکات کا حکم نہیں؟ اسی طرح واتین اللہ و رسول، اللہ و رسول کی اطاعت کرو، تو یہ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی صرف اور صرف کیا نبی کے گھرانے کے ساتھ خاص ہے؟ یہ تمام مسلمان اس کے جو ہے مکلف. تو یقیناً جس طرح سے نماز کا، زکات کا حکم، اور اسی طریقے سے اللہ و رسول کی اطاعت کا حکم، ہر مومن، ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ تمام مسلمان عورتوں کو ہے، اسی طریقے سے جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ گھروں میں قرار سے بیٹھیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، یہ حکم صرف نبی کے گھر کی عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمان گھرانے کی عورتوں کے لیے. کیونکہ اللہ رب العزت نے جو دین فطرت ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین فطرت کا تقاضا ہے یہ، اللہ نے عورتوں کے سروں پر عزت و آبرو کا تاج رکھا ہے، اور عفت و عصمت کے ہار اور پھول ان کے گلے میں ڈالے ہیں. اب اگر کوئی عورت اپنے گلے سے یہ عفت و عصمت کے پھول نکال کر پھینک دے یا تاج کو اتار کر پھینک دے تو یہ اس کی شقاوت, ورنہ اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں وہ تو عورت کو عزت عطا فرماتے ہیں. وہ عزت جو حقیقی عزت ہے, ورنہ عام طور پر جن لوگوں نے عورت کو مرد کے لیے کھلونا بنا دیا ہے, بازار کی زینت بنا دیا ہے, اور ہر وہ گھٹیا کام جو دنیا میں سمجھے جا سکتے ہیں وہ عورتوں کے سپرد کر دیے ہیں. تو بہت سارے کام ہیں, کلرکی ہے وہ عورتیں کرتی ہیں, اسٹینو ٹائپسٹ بن جاتی ہیں, اور اسی طرح جو ہے کسی کی پرائیویٹ سیکرٹری بن جاتی ہیں, ایسے ہی سیلز گرل بنا کے ان کو بازاروں میں بٹھا دیا گیا ہے, یا اسی طرح ماڈل گرل بنا کر ان کو بازاروں میں لایا گیا ہے. تو بتائیے اس میں کون سا عزت کا کام. عجیب فلسفہ ہے مغرب کا, اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کا, کہ انہوں نے یہ ذہنوں میں بات ڈال دی ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت, اپنے باپ کی خدمت, اپنے بھائی کی خدمت اگر عورت کرے تو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بڑی قید میں ہے, ذلت میں. وہی عورت اگر جہاز میں مردوں کی خدمت کرتی ہے, ہوٹلوں میں جو ہے وہ ویٹرز بن کے مردوں کی خدمت کرتی ہے, یا روم اٹینڈنٹ کا کردار ادا کرتی ہے, اسے اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے. یعنی کیا عجیب فلسفہ انہوں نے بیان کیا اس کو, کہ گھر کے مردوں کی اگر خدمت ہو, شوہر کی ہو, بھائی کی ہو, باپ کی ہو, تو اسے تو ذلت سمجھا جاتا ہے, اور سمجھا جاتا ہے کہ قید میں ہے بیچاری. اور وہی عورت اگر ساری زمانے کے مردوں کی خدمت کر رہی ہے, مسکرا کر دیکھ رہی ہے, اور لوگوں کے لیے تفریح کا ذریعہ بن رہی ہے, تو سمجھتے ہیں بڑی اعزاز کی بات. یہ شیطان نے ہمارے دلوں میں اس بات کو بٹھا دیا ہے, اور یہ فلسفہ ہمارے ذہنوں میں جو ہے بٹھا دیا ہے مغرب نے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو اعزاز ہے اور یہ ذلت ہے. اگر عورت اپنے بھائی کی خدمت کر لے, شوہر کی خدمت کر لے, تو یہ بڑی ذلت کی چیز. لیکن وہی عورت جو ہے وہ اگر ہوٹلوں میں بستر بدلنے کا کام کر رہی ہو, کھانا پیش کر رہی ہو, یا سیلز گرل بن کر جو ہے لوگوں کو جو ہے اپنے جو جتنی بھی تجارتی کمپنیاں ہیں آج کل وہ یہی کام کرتے ہیں, عورتوں کو انہوں نے اسی لیے رکھا ہوا ہوتا ہے. کون سا اشتہار ایسا ہے جس میں عورت نہیں؟ تو شریعت نے تو اس کو گھر میں بٹھایا, اس کو عزت دی, آبرو کا تاج اس کے سر پہ رکھا, اور آج ہمارے معاشرے نے اس عورت کو گھر سے باہر نکال دیا. یاد رکھیے کہ اگر ہم اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں, اور یقیناً ہیں الحمدللہ, تو ہمیں اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہوگا, دل سے ان کی قدر بھی کرنی ہوگی, دل سے ان کی عظمت کو پہچاننا بھی ہوگا, ورنہ پھر صاف آدمی کہتے کہ ہمیں اللہ رسول کے احکام نہیں چاہیے. تیتر اور بٹیر والی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کے تانوں سے ڈرتے ہیں. ارے جو چیز ہمارے لیے اعزاز ہے مسلمانوں کے لیے, ہم اس کو لوگوں کے لیے, لوگوں کے ان تانوں سے ہم ڈرتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ نہیں کہا گیا؟ اعوذ باللہ پاگل نہیں کہا گیا؟ مجنو نہیں کہا گیا؟ ساحر نہیں کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں لوگوں نے کہیں؟ جادوگر نہیں کہا گیا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے تانوں سے ڈر کر دین حق کو چھوڑ بیٹھتے تو آج دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں, ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں, تب بھی اس دین کی تبلیغ سے میں باز آنے والا نہیں ہوں. کوئی اچھا سمجھے یا برا سمجھے, لیکن جو کام اللہ نے میرے سپرد کیا ہے, جب تک میں اس کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا لوں گا, اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. تو آپ نے کسی قسم کی مداہنت سے کام نہیں لیا, حق کو نہیں چھپایا, جو بات حق تھی وہ کہی, برملا کہی لوگوں سے. تو میرے عزیزو, ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری عزت اللہ نے اسلام ہی میں رکھی ہے, احکام اسلام میں رکھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو سمجھا, اور آپ نے فرمایا کہ نحن قوم اعزنا اللہ الاسلام, ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے عزت اسلام سے اللہ نے عزت بخشی. اگر ہم میں اسلام نہیں ہے کچھ بھی نہیں, ہماری عورتوں میں اگر دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں, مردوں میں اگر دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. آج عمومی کیفیات یہ کہ پردے کو رجعت پسندی سمجھا جاتا ہے, دقی انوسیت سمجھا جاتا ہے, اور نہ جانے کیا کچھ القابات اور خطابات سے نوازا جاتا ہے ان خواتین کو جو پردہ کرتی ہیں. میں بھی اتفاق سے ایک رسالے کا مطالعہ کر رہا تھا, اس میں ملٹی نیشنل کمپنیاں اور دیگر جو کمپنیز ہیں اور جنہوں نے جو میک اپ کے سامان تیار کرتی تو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک, اس میں جو تلخ حقیقت انہوں نے لکھی ہے کہ بات یہ ہے کہ پردہ رکاوٹ ہے ان کے سامان میں. وہ جو سامان تیار کرتے ہیں, وہ جو بیچتے ہیں, اگر وہ میک اپ نہیں کریں گی. اب انہوں نے جو ہے ایک ایک چیز کا لکھا کہ کیا کیا چیزیں تیار ہو رہی ہیں اس وقت. میں اس تفصیل میں اس وقت جانا نہیں چاہتا, لیکن یہ کہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو آنکھوں سے نظر آتی. چہرے کے لیے ہزاروں قسم کے آئٹم انہوں نے تیار کیے ہوئے, ناخنوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں, پنڈلیوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں. یعنی جس چیز کی نمائش انہوں نے کرانی ہے اس چیز کے لیے انہوں نے ایسے ایسے آئٹم تیار کیے ہوئے ہیں. اگر ہم اس پردے کو لازم قرار دیں عورتوں کے لیے تو لازم بات ہے کہ یہ پردہ رکاوٹ ہے ان چیزوں کے فروخت میں. اس لیے ان لوگوں نے اس قسم کے معاملات کو کہیں کچھ نام دے دیا, کہیں کچھ نام دے دیا. بیچاری عورتوں کو گھروں سے اس لیے نکالا گیا کہ تمہیں قید میں رکھا گیا ہے, تم جو ہے ایک پابند عورت ہو, تمہارے چہروں پر نقاب ڈال دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہمارے ہاں تو ایڈورٹائز جو ہوتے ہیں, اشتہارات جو چلتے ہیں, وہ سارا کا سارا باقاعدہ کہا یہی جاتا ہے کہ آخر اور لوگ ہمارے چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. گویا باقاعدہ حلال اعلان یہ ہے کہ بھی ہمارا چہرہ دیکھو میرے عزیز ہو. میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم تو کم از کم مسلمان ہیں, اللہ اور رسول کے احکام کے پابند ہیں, تو اس پردے کو بری چیز کیوں سمجھتے ہیں؟ اللہ اور رسول کے احکامات سے ہم سرتابی کیوں کرتے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول کے احکام پر مر مٹیں. اور دیکھیں جس طرح اس آیت میں کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اس کا مطلب بعض لوگ لیتے ہیں کہ صاحب گھر سے باہر نکلیں, گھر سے نکلنا بالکل ان کو جائز ہی نہیں, منع ہے بالکل. تو یاد رکھیے کہ شریعت اسلام میں ایسی پابندی نہیں ہے جو کسی پریشانی کا ذریعہ بنے. جہاں ضرورت ہے وہاں عورت کو نکلنے کا حکم بھی ہے. ویسے تو شریعت نے ساری ذمہ داری مرد پر ڈالی, اگر وہ بیٹی ہے تو اس کا باپ اس کا کفیل ہے, اور باپ پر پوری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے رزق کا انتظام کرے, کفالت کرے ان کی, کھانے پینے کا, رہن سہن کا, ہر طرح کا انتظام باپ کی ذمہ داری. اور جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کی ذمہ داری رکھی شریعت نے. اب شوہر کی ذمہ داری, یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نفقہ نہیں دیتا, خرچہ نہیں دیتا, کھانے پینے کو نہیں دیتا, یہ ایک ایسی وجہ ہے کہ عورت اس کی بنا پر کھلا لے سکتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں, لیکن یہ بنیادی وجہ ہے کہ اگر نہ نفقہ وہ نہیں دیتا تو یہ وہ وجہ ہے جس کی بنا پر عورت جو ہے وہ اس سے کھلا لے سکتی ہے. ہمارے عام طور پر اس وجہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے, باقی دوسری بہت سی وجہیں کہ جی گالیاں بکتا ہے, مارتا ہے, ظلم کرتا ہے, بہت ساری چیزیں وہ اس کو بنیاد بنا کر کھلا لیا جاتا ہے. عدالتیں جو ہے وہ ڈگری جاری کر دیتی ہیں, لیکن شرعاً اس سے کھلا جاری نہیں ہوتا, کھلا واقع نہیں ہوتا. عورت بدستور پہلے شوہر کے نکاح میں رہتی ہے, باوجود اس بات کو بعض دفعہ کہا بھی گیا ہے کہ بھئی آپ اس کو بنیاد بنائیں اگر بنانا ہی ہے, لیکن لوگوں کو بات سمجھ میں آتی نہیں. یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کان یہاں سے پکڑ لو یا یہاں سے پکڑ لو تو فائدہ ایک ہی بات ہے. تو ہم کہتے ہیں جب ایک ہی بات ہے تو جہاں سے ہم کہہ رہے ہیں وہاں سے پکڑ لو, کیوں نہیں پکڑ؟ اگر ایک ہی بات ہے تو ہم بھی تو ایک بات کہہ رہے ہیں نا, تو تم وہیں سے پکڑ لو جہاں سے ہم کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دین پہ عمل کرنا مقصد نہیں. بہرحال یہ دوسرا پہلو ہے, اس وقت یہ موضوع بھی نہیں ہے میرا, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ عورتوں کو قرار سے گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کا کی پر پابندی ہے. البتہ جہاں ضرورت ہو تو لے جایا جا سکتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے دعوت دی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں, آپ کی دعوت ہو. آپ نے فرمایا کیا عائشہ بھی میرے ساتھ آئے گی؟ تو سادگی کا زمانہ تھا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کی دعوت ہے, ان کی نہیں. آپ نے فرمایا کہ اچھا بس پھر میں نہیں آ سکتا, آپ نے منع فرما دیا. پھر اسی طریقے سے کچھ عرصہ گزر گیا تو انہوں نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ میرے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ پھر میں بھی نہیں آتی, منع فرما دیا. پھر تیسری مرتبہ وہ کچھ عرصے کے بعد آئے اور آ کر پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ میرے ساتھ ہے؟ فرمایا کہ ہاں, ان کی بھی دعوت ہے. فرمایا کہ بس پھر میں حاضر ہوں گا. اس سے ہی پتا چلا کہ کہیں دعوت میں بھی لے جانا ناجائز نہیں ہے. البتہ ایک بات یہاں پر ذہن میں آتی ہے, کھٹکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قید کیوں لگائی, کیونکہ عام معمول آپ کا ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کرنے کا فرمایا ہے اور عام آپ کا معمول یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ ہر دعوت میں شرط لگاتے تھے کہ میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آؤں, ایسا نہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ اصل معاملہ بظاہر یہ ہے کہ جن صاحب نے دعوت کی تھی ان کے دل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کدورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کی کدورت دور ہو جائے, کیونکہ کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے کسی کے دل میں کدورت کا ہونا, بغض کا ہونا, کینے کا ہونا یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چاہی کہ اس دعوت کے ذریعے سے ان کے دل کا کینہ اور ان کے دل میں جو کدورت ہے وہ دور ہو جائے, تاکہ وہ آخرت میں عذاب الہی بھگتنے کا سبب نہ بن جائے ان کے لیے, اور خدا نہ کرے ان کے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی قید لگائی. لیکن بہرحال اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کہیں دعوت میں کہیں جانا ہو تو بیوی اگر جائے یا شوہر لے جانا چاہے تو شرعاً ممانعت نہیں ہے. اور پھر یہ کہ وہ دعوت مدینے میں نہیں تھی, بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی اور بستی میں تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں لے گئے. بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ راستے میں ایک میدان آیا اور وہ میدان ایسا تھا کہ جہاں کوئی مرد بھی نہیں تھے, یعنی بے پردگی کا احتمال بھی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ چلو دوڑ لگاتے, مقابلہ کرتے کون آگے نکلتا ہے. تو اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی. پھر ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جائز تفریح کا اہتمام فرمایا اور کسی جگہ جب تشریف لے جا رہے تھے آپ نے فرمایا کہ چلو, دوبارہ دوڑ لگائی. تو چونکہ کافی عرصے کے بعد پھر دوبارہ یہ موقع پیش آیا تھا, اب حضرت عائشہ صدیقہ کا بدن کچھ بھاری ہو گیا تھا, تو حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا کہ یہ مقابلہ جو ہے تمہارا, پچھلی دفعہ تم جیت گئی تھی, اس دفعہ میں جیت گیا, برابر ہو گیا. اس سے پتہ چلا کہ جائز تفریح سے شریعت نے منع بھی نہیں کیا, کیونکہ یہ بھی ایک تفریح ہی تھی. اس لیے جہاں تک جواز ہے شریع حدود میں رہتے ہوئے اگر عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو یقیناً اگر اس کے والد نہیں ہے, شوہر بھی نہیں ہے یا کوئی کمانے والا ہی نہیں ہے, تو شریعت نے پھر ایسی صورت میں عورت کو پردے کے ساتھ نکلنے کی اجازت دی ہے. بلکہ اس کے لیے ایسے کام ڈھونڈنے چاہیے کہ جہاں پر اس کی عزت عصمت اور عفت کا اہتمام ہو کہ اس میں حفاظت ہو, اور وہاں پر اس کو ملازمت, اگرچہ یہ بھی کام حکومت اسلامیہ کا کہ جس کا کوئی کمانے والا نہ ہو, نہ شوہر ہے, نہ جو ہے وہ باپ ہے, نہ بھائی ہے, کوئی نہیں ہے, تو اصل تو یہ کام حکومت اسلامیہ کا ہے. لیکن اگر چلیں وہ بھی نہیں کرتے تو بہرحال اس عورت کو باہر نکلنے کی شرعاً اجازت ہے کہ دن میں وہ اپنے جائے ضروری کام کر کے فوراً گھر میں واپس آ جائے. تو بہرحال یہ حکم شریعت نے تمام عورتوں کو دیا ہے, خصوصیت کے ساتھ اہل اسلام کی خواتین کو کہ وہ پردہ کریں. اور اس میں خوب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حکم ہمارے لیے ذلت کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ انشاءاللہ عزت کا ذریعہ ہے ہمارے لیے. اب اگر کوئی تانا دیتا ہے تو بہتر ہے, ہمیں اس سے کیا غرض. یہ تانے ہمارے لیے تانے نہیں ہیں, بلکہ سچی بات یہ کہ اللہ کی نظر میں یہ ہمارے لیے اعزازات ہیں. جس طریقے سے کسی افسر کو پھول لگائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھی ایک پھول کا افسر ہے, دو پھول کا ہے, تین پھول کا ہے, اسی طریقے سے جتنے تانے بڑھتے ہیں اتنے ہی سمجھ لیجیے آپ کو اعزازات جو ہے وہ اس سے نوازا جا رہا ہے. صحابہ اکرام کو کفار نے سفہا کہا, بیوقوف. اللہ تعالیٰ جواباً کا الا انہم هم السفہا, یہ خود بیوقوف ہے, ولکن لا یعلمون, لیکن پتہ نہیں ہے. اس زمانے کے اندر جو لوگ اللہ سے بیزار تھے, اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتے تھے, اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں, اللہ رب العزت ایسے ایسے واقعات ان کے سامنے لا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اب اللہ کو ماننے لگے. یعنی کفار کی بات کر رہا ہوں, مسلمان تو اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ دہریے تھے, اللہ کو نہیں مانتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایسے ایسے واقعات سامنے لائے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اللہ کو ماننے لگے کہ واقعی کوئی ہے جو ان کے ارادوں کو متزلزل کر رہا ہے, جو ان کے ارادوں کو فسخ کر رہا ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے ہی, ہم کچھ ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ چاہتے ہیں, جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. غالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم, میں نے اپنے رب کو ارادوں کے فسخ ہو جانے سے پہچانا ہے, کہ میں چاہتا ہوں کہ جاؤں ادھر کو لیکن کوئی ذات ایسی ہے جو ادھر جانے سے مجھے روکتی ہے, میں ادھر چل پڑتا ہوں. کوئی کام کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی ذات ایسی ہے کہ میرے کام میں رخنا ڈال دیتی ہے اور میں وہ کام نہیں کر پاتا. تو کوئی تو ہے کہ جو میرے ارادوں کو توڑ رہا ہے, وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. تو یقیناً یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں. آج دنیا کے اندر خواتین کو نصف آبادی کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں صاحب آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں گھروں میں ہم عورتوں کو بٹھا دیں, تو اس کا مطلب ہے نصف آبادی جو ہے اس میں معطل ہو کر رہ جائے. تو میرے بھائی کم از کم ہمارے جیسے ملک میں جہاں پر نصف آبادی جو مردوں کی ہے انہیں ہی روزگار میں اثر نہیں ہے, کہ آپ نے تمام مردوں کو روزگار دے دیا ہے, اس سے فارغ ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہیں تمام جو ہے وہ مردوں کو جو ہے روزگار دے چکے ہیں, لہٰذا اب خواتین آ گئے ہیں ان کو ان کے لیے جگہ خالی. اگر تو یہ بات ہے پھر تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے. ہم ایک ایسا ملک کے جہاں پر اگر ایک چپڑاسی کی جگہ آتی ہے تو کتنے گریجویٹ جو ہے وہاں پر جو ہے بےچارے آ جاتے ہیں درخواست دینے کے لیے, جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں اور نوکریاں نہیں ملتی ہیں. جہاں مردوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں تو وہاں پر یہ کہنا کہ بھئی اگر گھر میں بٹھا دیا جائے گا تو یہ اس میں معطل بن کر رہ جائیں گی, ملک ترقی سے رک جائے گا, یہ سب جہالت کی بات ہے. یہاں سارے کون سے مرد پرسن روزگار ہو گئے ہیں, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بے روزگار ہے اور ہر آدمی یہاں پر کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے کہ صاحب اتنا عرصہ ہو گیا روزگار نہیں مل رہا, پریشان ہے. تو یہاں مردوں کو روزگار نہیں مل رہا, تو اس لیے کہنا کہ یہ خواتین گھر میں رہ گئی تو اس میں معطل بن جائیں گی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان خواتین کو گھروں سے باہر نکال کر مردوں نے اپنی جو ہے وہ جنسی تسکین کا ذریعہ ضرور اس کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. تو بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہم مسلمان ہیں, تمام احکامات میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی پابندی اور پیروی کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ اور رسول کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرنے والے بن جائیں. تو وقر نصیب ہوئی تو کنہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ عورتوں کو چاہیے اپنے گھروں میں قرار سے رہیں. بلا ہاں البتہ کا ضرورت ہے, والد بیمار ہیں والدہ بیمار ہیں اپنے عزیز رشتے داروں کے یہاں جانا ہے تو پردے کے ساتھ جانے میں کسی نے منع تو نہیں کیا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ احرام کی حالت میں جبکہ شرعی حکم یہ ہے کہ عورتیں اپنے چہرے پر کپڑا نہ لگائیں, یعنی مرد بھی نہ لگائیں عورتیں بھی نہ لگائیں, جس کا آج مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ عورتیں اپنا چہرہ کھول کے رکھیں, حالانکہ ایسا نہیں. حضرت عائشہ سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے بھی عمرہ کیا آپ نے بھی حج کیا آپ نے کیسے کیا, تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور اپنے چہروں پر سے چادریں ہم نے ہٹائی بھی ہوتی تھی جب کوئی نامحرم نہیں ہوتا تھا, اور جہاں ہم نے دیکھا کہ کوئی نامحرم سامنے آیا ہم نے اپنی چادریں چہرے پر کر لی. اور چہرے پر چادر کس طرح کی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے اپنے سروں پر لکڑیاں باندھ رکھی تھی, ٹہنیاں اس طرح سے باندھ رکھی تھی چہرے سے کہ وہ جو چادریں ہوتی تھیں ان ٹہنیوں پر سے اوپر سے آتی تھی اور وہ کپڑا ہمارا چہرے پر نہیں لگتا تھا. تو گویا کہ ہمیں یہ بات بتا دی. آج بھی الحمدللہ جو عمل کرنے والے ہیں الحمدللہ کتنی جو خواتین ایسی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جو اس طرح سے بےچاری تکلیف اٹھاتی ہیں, یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہیں تکلیف ہے, بعض اوقات اتنے رش کے اندر اس طرح سے پردہ کرنا آسان کام نہیں ہے, اور میں انہیں یقیناً سلام پیش کرتا ہوں کہ بہت اعلیٰ درجے کا کام. اور یقیناً گرمی کے اندر جس سے طرح سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پردہ کرتی ہیں بیچاری اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتی ہیں اور اپنے چہرے کو چھپاتی ہیں, تو یقیناً یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عزت کی بات ہے ان کے لیے کہ اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایسا کچھ کر رہی ہیں. اس لیے میری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی التماس ہے جو اب تک اس حکم پر عمل نہیں کر رہی کہ اللہ اور رسول کے حکم کو جو ہے وہ ترجیح دو. جو ہماری ماں ہے وہی ماں ہے بس, جو بیٹی ہے وہی بیٹی ہے, جو بہن ہے وہی بہنی ہے حقیقت. منہ بولی بہنیں یا منہ بولی بیٹیاں کوئی شرن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, سمجھنا سب کو ماں بہن بیٹی چاہیے, لیکن شرن اس کی کوئی حیثیت نہیں, پردہ ان سے پھر بھی ہے. حتیٰ کہ بعض لوگ گود لے لیتے ہیں بچیوں کو اور وہ بچیاں ان کے لیے نامحرم ہوتی ہیں آگے چل کر, ابھی تو چلو چھوٹی بچیاں ہیں لیکن آگے چل کر وہ نامحرم ہوں گی, تو اس لیے ایسی بچیوں کو بھی گود نہیں لینا چاہیے اور اسی طریقے سے ایسے لڑکوں کو بھی گود نہیں لینا چاہیے جو ان کی عورتوں کے لیے آگے چل کے نامحرم بنیں گے. اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جب اور چیزوں کا اہتمام نہیں ہے تو یہاں بھی اہتمام نہیں. تو شریعت نے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا اور قرآن مجید میں واضح حکم ہے وہ دو ہم لیا آبائی ہی. ان بچوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو, اپنا نام مت دو. اگر کوئی دینا ہی چاہتا تو سرپرست لکھوا دے, کوئی حرج نہیں, لیکن ولدیت کے خانے میں اپنا نام دینا شرعاً ناجائز اور حرام ہے. اس لیے قرآن مجید کی نص قطعی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پہلا بیٹا حضرت زید کو بنایا تھا تو لوگ زید بن محمد کہنے لگے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم فرمایا کہ ادعوہم لی آبائہم ہو اقسط عند اللہ تو آپ نے منع فرما دیا کہ آئندہ کوئی زید بن محمد نہ کہے. تو جو ان کے والد کا نام تھا زید بن حارثہ, پھر ان کے نام سے ان کو پکارا جانے لگا. تو یقیناً ان کے لیے دل آزاری کا ذریعہ بنا یہ معاملہ کہ ایک بہت بڑے اعزاز سے انہیں محرومی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دل آزاری سے ان کو بچانے کے لیے کیا کہ قرآن مجید میں ان کا نام آ گیا. زید واحد صحابی ہیں پورے قرآن مجید میں, ان کی سوا کسی کا نام نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر کا بھی نہیں ہے, عمر فاروق کا بھی نہیں ہے, عثمان غنی کا بھی نہیں ہے, کسی صحابی کا نہیں ہے, صرف ان کا نام. کیونکہ انہیں جو تکلیف پہنچی تھی اس اعزاز کے چھننے سے اللہ تعالیٰ نے دوسرا اعزاز عطا فرما دیا کہ ان کا نام قرآن مجید میں درج کر دیا. قیامت تک آنے والے لوگ جب تک قرآن مجید پڑھتے رہیں گے حضرت زید کا نام پڑھا جائے گا. یہ اللہ نے اعزاز عطا فرما دیا. تو بہرحال لیکن یہ منع فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ولدیت دینے مت دیجیے. تو ایک مسئلہ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ شریعت پر چلنا یہ بھی ہے کہ ہم بے شک کسی کے بچے کو گود لیتے ہیں یا ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے تو ہم کسی کے بچے کو پالتے ہیں تو بے شک وہاں پر آپ سرپرست لکھوائیے اور ولدیت میں اسی کا نام لکھیے جس کا نام ہے. اور اگر نہیں پتا ہے تو صرف سرپرست لکھوا لیجئے کافی. مطلب راستہ تو بند نہیں ہے لیکن عام طور پر طبیعتیں دین پر چلنا پسند نہیں کرتی. نتیجتاً ہم سو ہیلے بہانے تراش لیتے ہیں کہ صاحب فلاں جگہ جانا ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. یاد رکھیے جو منہ بولا بیٹا ہے وہ شرعاً وارث نہیں ہوتا. شرعاً وارث نہیں ہوتا, وارث وہی ہے جو ہیں. البتہ زندگی میں اگر کسی نے صحت کی حالت میں اس کو کچھ مال دے دیا ہے, کچھ مکان دے دیا ہے, کچھ پیسے دے دیے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, اپنے کسی غریب رشتے دار کو بھی دے سکتے ہیں, اپنے کسی غریب بھائی کو بھی دے سکتے ہیں, اپنے کسی پڑوسی کو بھی دے سکتے ہیں, کسی ضرورت مند کو بھی دے سکتے ہیں, بشرطے کہ صحت کے عالم میں آپ نے دیا کہ لو بھائی یہ 10 لاکھ روپے میری طرف سے تمہیں ہدیہ, تو ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہے اس کو ہم لے کے پال رہے ہیں اور اس کے نام بھی ہم نے کوئی مکان کر دیا ہے, صرف کر ہی نہیں دیا بلکہ اس کا قبضہ بھی کرا دیا ہے اور اس کو کہہ دیا کہ تمہارا ہو گیا, تو اب یقیناً اس کا ہے وہ. لیکن زندگی میں مرنے کے بعد کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ وارث نہیں ہوتا, شرعاً وارث نہیں, وارث وہی ہیں جو ہیں. تو بہرحال میرے عزیز ہو, صرف پردہی کی بات نہیں ہے, یہ بھی ایک جگہ, چونکہ اس میں کوتاہی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جن لوگوں نے عورت کو باہر نکالا تھا یہ خیال کر کے کہ بھئی عورت کو جو ہے یہ کہا کہ ہم تمہیں قید سے باہر نکال رہے ہیں, ذلت سے باہر نکال رہے ہیں, لوگوں نے تمہیں قیدی بنا دیا ہے, ہم تمہیں آزادی دلائیں گے, تمہیں ایوانوں میں لے کر آئیں گے, تمہیں اسمبلیوں میں لے کے آئیں گے, تم وزیر اور صدر بنو گی. ہمارے یہاں مسلمانوں تو شاید اس میں آگے نکل گئے ہیں کچھ نہ کچھ, لیکن آپ پوری دنیا کے اندر جو ہے نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیے کتنے وزرائے اعظم ہیں عورتوں میں, کتنے صدور ہیں اور کتنے بڑے بڑے عہدوں پر عورتیں فائز ہیں. نہیں, ہاں جتنی گھٹیا قسم کی ملازمتیں وہ ساری کی ساری خواتین کر رہی ہیں. اکا دکا اگر کچھ بڑے عہدوں پر ہیں بھی تو یقیناً وہ انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں, ان کی بہت بڑی تعداد نہیں ہے ایسی. تو انہوں نے کہا تو یہ تھا لیکن آج بھی حکمرانی ان کی نہیں ہے, چلتی ان کی نہیں ہے. اور پھر وہ عورت جو بیچاری باہر بھی خدمت کرتی ہے سارا دن, جب گھر میں آتی ہے تو اسے اپنے بچوں کی بھی خدمت کرنی پڑتی ہے, گھر میں پھر کھانا بنانا پڑتا ہے, پھر صفائی بھی کرنی پڑتی ہے. تو میرے عزیز و بات یہ ہے کہ تربیت کا جو نظام شریعت نے رکھا ہے وہ ایک ماہی انجام دے سکتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے آدمی بنے تو یقیناً اس کے پیچھے بھی ماں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے, عورت کا ہی ہاتھ ہے. اگر عورت جو ہے وہ گھر میں اپنی بچی کی تربیت نہیں کرے گی تو یقیناً بڑا آدمی نہیں بن سکتا. اگر بڑا بنے گا تو وہ اس کی بڑا بننے کی جو جگہ ہے, بنانے کی جگہ, وہ گھر ہے. اگر عورت گھر میں اپنے بچے کی تربیت کرے گی تو یقیناً یہ بڑائی اللہ تعالیٰ اسے باہر بناتا فرمائیں. تو اس لیے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ شریعت کے جتنے احکام ہیں, بات یہ ہے کہ مرد کو بھی اللہ نے پیدا کیا, عورت کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اگر اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کو ان میں کوئی فرق نہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ جسم کی ساخت الگ بنائی, مزاج الگ بنایا, صنف الگ بنائی, پھر اللہ تعالیٰ ایک ہی بنا دیتے. اگر کوئی فرق نہیں رکھنا تھا تو پھر مرد اور عورت کی تفریق کیوں؟ لیکن یقیناً عورت کے جسمانی ساخت میں بھی فرق, اس کی قوت اور صلاحیت میں فرق, اس کے مزاج میں فرق, اس کی صفات بھی مختلف, اس کی سوچ اور مزاج بھی الگ. جو کام مرد انجام دے سکتا ہے باہر وہ عورت انجام نہیں دے سکتی, اور اگر کچھ عورتیں ایسا کر بھی لیتی ہیں تو یقیناً وہ بھی گنتی کی ہیں, اس پر کل کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. تو الحمدللہ ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے یہاں پر, آپ سمجھیں کہ شاید عورتوں کی عورتیں ہماری مائیں بہنیں, ہماری عزت ہیں, ہمارے سروں کا تاج ہیں. یہ باہر نکالنا, ان کو ذلیل کرنا ہے, رسوا کرنا ہے غیروں کے سامنے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ سوچیں ایسی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ابھی حال ہی میں ایک شادی ہوئی, ہماری مسجد میں نکاح ہوا, بچی ماشاءاللہ, مجھے پہلے پتا نہیں تھا, بعد میں مجھے بتایا آ کے کہ وہ انتہا درجے کا ماشاءاللہ پردہ کرنے والی بچی ہے, لہذا اس نے کہہ دیا کہ بھی میں نہ دیور کے سامنے آؤں گی, نہ جیٹ کے سامنے آؤں گی, نہ چچے زادوں سے جو ہے سامنے آؤں گی, نہ ماموزاد نہ خالزاد کسی سے سامنے, جس سے جو نہ محرم ہے میں ان کے سامنے نہیں آؤں گی, لیکن جو میرے لیے محرم ہے, سسر ہیں, وہ محرم ہے, اور اسی طریقے سے جو بھی ہیں ان سے کوئی مردہ نہیں ہے, ان کے سامنے جو ہے وہ آؤں. اس خاندان کے بڑے بزرگ میرے پاس آئے, کہنے لگے جی ہم تو بڑی مصیبت میں پھنس گئے. انہوں نے کہا خیریت کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی معاملہ یہ ہو گیا, ہمیں تو بچوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے آئندہ. میں نے کہا تو کہ بچے کیا ان سے ملنے آتے ہیں, عورتوں سے ملنے آتے ہیں آپ کے؟ میں نے کہا بھائی مردوں سے ملا کریں آ کے, مردوں سے ملیں, عورتیں عورتوں سے ملیں, اس میں کیا قباحت ہے؟ نہیں اصل میں ہمارے یہاں نہیں. میں نے کہا تمہارے یہاں نہیں ہوتا, کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ میں نے کہا شرم تو یہ ہے جو حکم وہ بتا رہے ہیں, آپ کو تو ان کی مدد کرنی چاہیے, آپ خاندان کے بڑے ہیں تو آپ یہ بتائیے ان کو کہ جو بچی کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, ہم جو کچھ کرتے رہے وہ غلط. آج عجیب معاملہ ہے کہ بڑے چھوٹے سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچی غلط ہے ہم صحیح, ہمارے گھر کو اس نے خراب کر دیا. یاد رکھو بھائی, شریعت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اس پہ چلیں گے تو ہی شریعت کے احکام پر عمل ہوگا. دین ہماری نفسانی خواہشات پوری ہونے کا نام دین نہیں ہے, بلکہ نفسانی خواہشات پر تو آرے چلیں گے, حسرتیں تو پامال ہوں گی, ناجائز آرزوؤں کا تو خون کرنا پڑے گا, تبھی یہ دل دل بنے گا. تو آج بہت سے لوگوں کو کیا اکثریت کا معاملہ یہی, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ شریعت نے کسی کام سے منع نہیں کیا, خواتین پردے کے ساتھ رہتے ہوئے گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں. گھروں میں اگر دیور جیٹ رہتے ہیں اور مسلسل ان کا آنا جانا ہے, اس کے لیے بھی شریعت نے احکامات دیے ہیں, تو وہ بھی نقاب لگا کر ان کے سامنے آنا جانا, ضرورت کے موقع پر بات چیت کرنا بھی جائز ہے, تو اس کے احکامات ہیں. لیکن وہ ہمیں سیکھنے پڑیں گے, معلوم کرنے پڑیں گے کہ ایسے موقع پر ہم کیا کریں. اب اگر کوئی آدمی معلوم ہی نہ کرے لیکن اپنے خاندانی روایات کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس سے کیا ہوگا؟ تو میرے عزیز ہو, دین پر چلنا چاہیے, اپنی خواہشات پر چلنے کا نام دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرما. یقین ہم میں سب میں کوتاہی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بالکل ہی مبرہ ہیں, کہیں نہ کہیں یقیناً کوتاہی ہیں, لیکن ان کوتاہیوں کو کوتاہی تو سمجھیے, یہ تو سمجھیں کہ غلط کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگر ہم یہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے, یہ سمجھیں گے کہ ہم غلط ہیں, تو ایک دن ٹھیک بھی ہو جائے گی. لیکن اگر غلط کو غلط بھی نہیں سمجھیں گے تو ٹھیک کیسے ہوں گے؟ اور یاد رکھیے, دنیا بہرحال ایک دن ختم ہونی ہے. اچھا آپ دیکھ لیجیے, آنے واحد کے اندر زلزلہ آیا, ختم ہو, کتنے لوگ چلے گئے دنیا سے, پتہ بھی نہیں چلتا. اسی طریقے سے ایک دن ہم بھی اپنی عمر پوری کر رہے ہیں, آگے بڑھ, ہر قدم ہمارا قبر کی طرف جا رہا ہے. اللہ اور رسول کی مخالفت کر کے ہم جائیں گے کہاں بچ کے, یہ تو بتائیے. اگر اللہ اور رسول سے بچ سکتے ہیں کہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, ہم مخالفت کریں جو چاہے کریں, لیکن اگر مر کے جانا وہی ہے تو جواب بھی ہمیں کو دینا ہوگا, اس کے لیے جواب تیار کر لیجئے. جو آج لوگ کہتے ہیں دین پر چلنے کی مخالفت کرتے ہیں, کیا وہ کل ہمارے کام آ سکیں گے؟ چاہے وہ باپ ہو چاہے ماں ہو چاہے بھائی ہو چاہے شوہر ہو کوئی ہو وہ ہمارے کام نہیں آئیں گے. قبر میں کوئی ساتھ جائے گا؟ ایک گھنٹے کے لیے کوئی تنہا سو جائے لیٹ جائے کہ چلو بھی میری ماں مر گئی ساتھ ہی لیٹوں گا میں بھی؟ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ساتھ نہیں رہتا. اور وہاں ذرا غور تو کرے کہ آدمی کون تنہائی کچھ بھی نہیں ہوتا. وہاں بھی اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ساتھ دیں گے, اچھے اعمال ہی کام آئیں گے. اس لیے ہم ان اعمال کی طرف کیوں نہیں بڑھتے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ انشاءاللہ اگر ہم نے اپنے ذہن کو اس طرح سے بنایا تو یقیناً, میں یہ نہیں کہتا 100% عمل ہو جائے گا, تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو آگے بڑھیں گے. ایک ایک قدم بھی اگر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایک قدم آگے بڑھنا بھی اللہ کو پسندیدہ ہوگا. اور اللہ چاہ تو آج ایک قدم ہے, کل دوسرا قدم ہے, پھر تیسرا قدم ہے, آہستہ آہستہ آگے بڑھیے. دنیا کے اندر آخر ترقی ایک دم تو نہیں مل جاتی. کوئی آدمی 1000 روپے میں تنخواہ دار ملازم ہوتا ہے, آہستہ آہستہ 1200 ہوتی ہے, پھر 2000 ہو جاتی ہے, 5000 میں ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جب ایک دم آ رہے اور 10 لاکھ ہو گئی اس کی تنخواہ. محنت کرتا ہے, اس کے پیچھے سب کچھ ہوتا ہے, تب جا کے وہ کچھ بنتا ہے. اسی طرح دین کا معاملہ بھی ہے, دین میں ترقی انشاءاللہ ہوگی آہستہ آہستہ. اور انشاءاللہ آج جو ذہن بنا ہوا, جب آدمی دین میں قدم رکھ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے دین پہ چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر چلنا آسان فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں اے اللہ دینی فضا قائم فرما دیجئے, ہماری ماؤں کو بہنوں کو بیٹیوں کو اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما دیجئے, اے اللہ ان کے دل کو کشادہ فرما دیجئے, دین پر چلنا آسان فرما دیجئے, ہر آزمائش اور ابتلا سے بچا کر عافیت کے ساتھ دین پر چلنا آسان فرما دیجئے. اسی طرح مردوں کے لیے بھی, جوانوں کے لیے بھی, اے اللہ ہم سب کے لیے, ہم سب محتاج ہیں آپ کے, آپ ہی ہم سے اے اللہ دین پر, آپ ہمیں دین پر چلانے والے ہیں. اپنے فضل خاص سے اے اللہ ہماری پیشانیوں کو پکڑ کر اپنے آگے جھکا لیجئے, اپنے احکامات کی پر ہمیں جھکنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری شادی بیاہ, ہماری موت, ہماری زندگی, پیدائش, اے اللہ سارے کے سارے دین کے تابع ہو جائے. اپنے فضل خاص سے اللہ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے, عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے. جتنی بھی خرابیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, یا اللہ انہیں دور فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت, والدین, رشتہ دار, دوست احباب جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما دے, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ حد نظر تک اسے وسیع فرما دے. ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں بھی دین پر استقامت عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.